جن پہ سورہ کوثر اتری، جن پہ سورہ کوثر اتری، یہ وہی معصومہ ہے،
فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے۔
من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفی الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ کو، رسول کو اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لے تو بے شک اللہ کا گروہ ہی ہے کہ جو کامیاب ہونے والا اور غالب آنے والا گروہ۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں ولایت سے متعلق ہماری ذمہ داری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ دشمنان اسلام کے روش کار کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ چونکہ اس سے پہلے ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ دشمن رسول کی وفات کے بعد کس طریقے سے ایکٹیو ہوا اور اس کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں دشمن کو پہچاننا کہ دشمن ہے کیا، کسے کہتے ہیں، دشمن کے کام کا طریقہ، روش کار، اس کے مقابلے میں ہمارے کام کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں نظام کا تحفظ اور عہدے کو اس کے مستحق تک واپس پہنچانا۔ اس ضمن میں کل دشمن شناسی سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے بعد دشمن کے روش کار پہ بات ہوئی۔ دشمن نے رسول کی وفات کے بعد امام علی سے عوام کو دور کرنے کے لیے ہر کوشش کی، جن میں سے اہم ترین معاملہ اور اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ حدیث رسول پہ بین لگا دیا، امام علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، افواہیں پھیلائی گئیں امام علی کے خلاف۔ قوم بھی اتنی نادان تھی کہ جس نے افواہوں کی تحقیق کی ضرورت نہیں کی بلکہ افواہوں پہ کان دھر لیا اور اس کو صحیح سمجھ کے بہت ساری باتوں پہ عمل بھی کیا۔ پھر پھر اس کے بعد خود امام علی سے دور کرنا مقصد نہیں تھا، کل اسلام سے دور کرنا مقصد تھا۔ لہذا دشمن کے روش کار میں کل تین پوائنٹ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ پہلا یہ کہ لیڈر سے دور کرنا، یعنی امام علی سے عوام کو دور کیا گیا۔ دوسرا کہ جب انسان لیڈر سے دور ہو جائے گا تو اس کو واقعی اور صحیح سسٹم سے دور کرنا۔ لہذا جس وقت امام علی سے عوام کو دور کر دیا گیا، اس وقت پھر جو واقعی الہی سسٹم تھا اس سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ اور تیسرے مرحلے میں دشمن نے یہ کام کیا کہ غلط سسٹم کو لوگوں کے اوپر لاد دیا۔ چونکہ یہ لوگ لیڈر سے دور ہو چکے تھے، صحیح سسٹم سے دور ہو چکے تھے، لہٰذا غلط سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے میں، قبول کرنے میں ان کو ذرا بھی مشکل محسوس نہیں ہوئی، اور بہت آسانی سے وہ غلط سسٹم لوگوں کے درمیان رائج ہوتا چلا گیا۔ تاریخ ان چیزوں کی گواہ ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفتگو کو ہم اس مقام سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دشمن نے، مخالفین نے اسلام سے بغض اور عناد رکھنے والوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اصول اور قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ طرح طرح کے اصول بنائے، طرح طرح کے قوانین بنائے، الگ الگ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ طرح طرح کے اصول و قوانین کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال قانون قانون ہے، غلط ہو تب بھی قانون ہے، صحیح ہو تب بھی قانون ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو انسان صحیح قانون پہ عمل نہیں کرتا ہے تو خود بخود غلط قانون آ جاتا ہے۔ صحیح چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں تو غلط چیزیں خود بخود اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ جس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا تھوڑا سا، اس چیز کے اثرات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلے۔ جس طریقے سے صدر اسلام میں دشمن نے اس کام کو کیا کہ احادیث رسول پہ بین لگا دیا، رسول کی حدیث بیان نہیں ہو سکتی، تو کیا رسول کی حدیث پہ بین لگا کہ اس کام کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ جب ان کو کسی کام کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ حدیثوں کو گڑھوا لیتے تھے، باقاعدہ حدیثیں گڑھی گئیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو حدیث رسول میں واقعی اسلام تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوتا چلا گیا، اور جو ان کی طرف سے گڑھا ہوا اسلام تھا وہ رسول کے نام پہ آنے لگا، پھیلتا چلا گیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک زمانے کی بات ہے، بہت مشہور بات ہے، یقیناً آپ کو بھی معلوم ہوگی، کہ جب وہ پیاز کو بیچنے کے لیے حدیث گڑھی گئی، بہت مشہور ہے، حتماً آپ سب کو معلوم ہوگی۔ یعنی حدیث کے گڑھنے کا معیار اتنا پست ہو گیا تھا کہ بنیا و بقال کے مسائل کے لیے بھی حدیث گڑھی جاتی تھی۔ لیکن کیا حدیث ایسے ہی گڑھی جاتی تھی؟ نہیں، بہت ہی پروگرامنگ کے ساتھ، بہت ہی پلاننگ کے ساتھ حدیث گڑھی جاتی تھی۔ وہ حدیثیں گڑھی جاتی تھیں کہ جو لوگوں کو اہل بیت سے دور کریں، وہ حدیثیں گڑھی جاتی تھیں کہ جن میں لوگوں کے درمیان اہل بیت کی مخالفت کے جذبے پیدا ہوں، اہل بیت کے فضائل پہ حملہ ہو۔ ائمہ نے بعد میں اس کی وضاحت کی ہے، کہا کہ ہمارے متعلق کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو غلو کرتے ہیں یہ بھی ہم کو بدنام کرتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو مقصرین ہیں ہمارے فضائل کو کم کرتے ہیں یہ بھی ہمارے خلاف ہیں، ہم کو ان دونوں سے پناہ چاہیے۔ لہٰذا جو حدیثیں ائمہ اطہار کے فضائل کے خلاف گڑھی گئی ہیں، ان میں صرف وہ نہیں ہیں کہ جو فضائل کو کم کرتی ہیں، ان میں وہ بھی حدیثیں ہیں کہ جو غلو کی حد تک پہنچاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب سننے والا سنے گا اور اس طرح سے غلط باتوں کو سنے گا کہ جو معیار اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو اس مکتب کے متعلق اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا، ائمہ کے متعلق اس کے ذہن میں غلط تاثرات پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے اسلام بدنام ہوگا، مکتب بدنام ہوگا، اسلام کے بنیاد بدنام ہوں گی۔ لہذا بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، بہت ہی پروگرامنگ کے ساتھ حدیثوں کو گڑھا گیا۔ اور سیم یہ بات آج بھی ہو رہی ہے. کل بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی, اس کے پہلے بھی عرض کی کہ جب تک ان مسائل کو ہم اپنے حالات اور اپنے زمانے سے نہ ٹیلی کر لیں اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ سن کے کہ اس زمانے میں یہ خراب ہوا, ہمیں کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ہمیں یہ اثر پڑنے والا ہے کہ اس زمانے کی خرابیوں سے ہم عبرت لیں. آج بھی دشمن مختلف انداز سے اس کام کو کر رہا ہے. کل ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ جو جھوٹی باتیں گڑھی جاتی ہیں, غلط باتیں پہنچائی جاتی ہیں, دو میں سے ایک راستہ ہے, یا اندر سے کوئی گڑھ رہا ہے تو حیف ہے, واقعی افسوس کا مقام ہے, یا تو باہر سے آ رہی ہے. اگر باہر سے ہمارے اس سسٹم کے اندر آ رہی ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سسٹم کیسے اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک باہر کا آدمی اندر تصرف کر رہا ہے. یہ بات کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے, یہ جو آج میسج پہ اور بالخصوص واٹس ایپ پہ جو کہ ہم کو فری محسوس ہوتا ہے اور فری میں ہر آنے والی حدیث کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ثواب مل جائے گا. حدیثیں آپ کے ثواب کے لیے نہیں ہیں, ملے گا ثواب یقیناً ملے گا حدیثیں, لیکن ثواب کے لیے نہیں ہیں, تعلیمات اسلام کے لیے ہیں حدیثیں. انصاف سے بتائیے کہ جتنے لوگ حدیثوں کو فارورڈ کرتے ہیں صبح سے شام تک, کسی نے 5 حدیثوں کو فارورڈ کیا, کسی نے 10 حدیثوں کو فارورڈ کیا, اور کوئی اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں, کام ہی کیا ہے؟ آج کل بہت سے لوگوں کا کام صرف اتنا ہے, ایک گروپ سے کاپی کیا, دوسرے میں فارورڈ کیا, وہاں سے کاپی کیا, اس میں فارورڈ کیا, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. ان سے آپ پوچھئے کہ جتنی حدیثیں تم مختلف گروپ پہ اور مختلف افراد کو بھیج رہے ہو, خود تم نے کتنی حدیثوں پہ عمل کیا, خود تم نے کتنی حدیثوں پہ عمل کیا؟ حدیثیں ائمہ, اگر واقعی صحیح ہیں تو ائمہ اطہار نے حدیثیں عمل کے لیے ارشاد کی ہیں یا فارورڈ کرنے کے لیے ارشاد کی ہیں؟ پہلے عمل تو کرو تم, کتنوں کو تو بہت سی باتیں معلوم بھی نہیں ہوتی اس میں لکھا کیا ہے, صرف اوپر دیکھ لیا کہ فلاں امام فرماتے ہیں, اس کو فوراً فارورڈ کر دیا. سر ہوتے کون ہو؟ آج بھی اجازہ روات کا پورا ماحول بنا ہوا ہے کہ روایات کو بیان کرنے کے لیے علماء جو حوزے میں اپنا پورا وقت گزارتے ہیں, حدیث سے متعلق جو علوم حاصل کرتے ہیں, ان کو بھی مراجع یا مجتہدین اجازہ روایت دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم کو حق حاصل ہے کہ تم روایتوں کو نقل کر سکتے ہو, اور یہاں ہم کو جو بھی ملتا ہے ہم فارورڈ کرتے رہتے ہیں. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یا تو اس کی بھی اب وہی مختلف قسمیں ہیں جیسے اس وقت کی قسمیں تھیں, ویسے آج کی بھی قسمیں, یا تو وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ جو گڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی کل بھی ایک صاحب نے ایک حدیث ہم کو بیان کی, زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا, آج آپ کو تقریباً ہر مولوی کی جیب میں 5-10,000 کتابوں کی لائبریری مل جائے گی, اور فٹافٹ سرچ ہو جائے گا کہ آیا یہ حدیث ہے کہ نہیں, ریفرنس تھا فلاں کتاب فلاں جلد فلاں صفحہ, دیکھ لیا فوراً کھول کے, نہیں تھی اصلاً, وہ چیپٹر ہی نہیں تھا جس سے متعلق وہ حدیث تھی, جھوٹا تھا حوالہ, جھوٹا ریفرنس تھا. یہ کام آج ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہمارے سامنے کل پہلی مرتبہ نہیں پیش آیا, یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی بار پیش آیا ہے کہ جب حدیث آئی ہے کسی ریفرنس کے ساتھ تو وہ اس ریفرنس پہ وہ حدیث ہی نہیں تھی, نہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق ہی گفتگو نہیں ہے, اصلاً باب ہی دوسرا ہے. اس نزاکت کو محسوس کریں, جذبات میں نہ پڑے کہ جب ایک بات امام صادق علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کچھ بھی لکھ دیا گیا ہو تو اب اس سے ہمارا جذباتی رابطہ ہو گیا, نہیں, پہلے یہ طے ہو کہ یہ امام نے کہا کہ نہیں کہا, اگر کہا تو یقیناً اس کو پھیلانے کے لیے, اس کی بقا کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے, لیکن یہ مرحلہ طے ہو کہ واقعی یہ امام کا قول ہے کہ نہیں. لہٰذا ایسی جھوٹی روایتیں بھی ہیں, بعض اوقات ریفرنس ان کتابوں کا ہوتا ہے کہ جو کتاب ہی نہیں, ایسی کتابوں کا بھی ریفرنس ہوتا ہے کہ جو کتاب ہی نہیں, جھوٹا حوالہ ہی جھوٹا, پورا ریفرنس ہی پورا جھوٹا. بعض اوقات یہ روایتیں ہوتی تو ہیں کتاب میں لیکن ترجمے میں خیانت کی جاتی ہے, ترجمہ غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض اوقات روایتیں ہوتی ہیں کتابوں میں ہوتی ہیں, ویسے ہی ہوتی ہیں لیکن فارورڈ کہنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی کتاب میں آنے والی جتنی حدیثوں کے نام پہ باتیں ہیں یہ سب حدیث نہیں ہیں. جس زمانے میں حدیثوں کا کی کالا بازاری ہوئی ہے، بہت سی حدیثیں گڑھی گئی ہیں. یہ چھانٹنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، علماء چھانٹتے ہیں کہ واقعی کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ مسائل ہیں اتنے سارے. اب ان حدیثوں کے ذریعے سے سسٹم کے مقابلے میں سسٹم پیش کیا جاتا ہے، سسٹم کے مقابلے میں سسٹم پیش کیا جاتا ہے. چونکہ یہ بات امام کے نام پہ آئی ہے، لہذا لوگ جذبات کی بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صفین کا قرآن ہے. اس کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. بعض اوقات ایسی احادیث بھیجی جاتی ہیں جو کہ درواقع حدیث ہے ہی نہیں کہ فلاں امام نے ایسا کیا ایسا کہا. ذرا غور کریں تو جو بات کہی جا رہی کہ امام نے کہا ہے وہ امام نے خود نہیں کیا. امام کیسے وہ بات کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کیا؟ یہ تھوڑی سی سوچنے کی چیز ہے. ذرا سا بھی کسی کے پاس کامن سینس ہوگا تو خود ہی سوچ لے گا اس بات کو. جو بات امام نے خود نہیں کی ہے وہ دوسرے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، تو امام خود بھی عمل کریں گے، آپ کو بھی دعوت دیں گے. لیکن اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو نہ امام کریں گے نہ امام کہیں گے. بہرحال اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایسے قرائن ہیں جو یہ طے کرتے ہیں. لہذا اب اگر ان چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو باقاعدہ یہ زمان اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی وہی طریقے کا. اسلام کے مقابلے میں اسلام پیش کیا جا رہا، دین کے مقابلے میں دین پیش کیا جا رہا. یہ وہ حالات ہیں کہ جو عوام کے لیے سخت ہیں لیکن بہت سخت نہیں ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو معاملات کھل جاتے ہیں. اگر عوام کے لیے یہ طے ہو کہ ہم کو کس سے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، جو معیار بتائے گئے ہیں اگر معیار پہ عمل ہو تو معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی دقت کرنی ہوگی، ذرا سا غور و فکر کرنا ہوگا، خود بخود راستہ کھل جائے گا. مثلا واٹس ایپ پہ حدیث آئی، آپ کسی بھی عالم دین سے، الحمدللہ مہوا میں اچھے خاصے علماء ہیں، اگر آپ کو واقعی شوق ہے حدیث فارورڈ کرنے کا تو آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ حدیث آئی ہے، آپ نظر دیجئے کہ کیا اس کو ہم فارورڈ کر سکتے ہیں، کتنی دیر لگے گی اس مسئلے کو حل کرنے میں. آپ واٹس ایپ سے اپنے عالم دین کو بھیجیے، ان کے پاس جب بھی فرصت ہوگی، موقع ہوگا، وہ جواب دے دیں گے، آپ فارورڈ کر دیجئے. آپ کو لوگوں کے پاس احادیث بھیجنے کا شوق ہے، آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، نہج البلاغہ سے آپ روایات کو بھیجیے، کلمات قصہ چھوٹے چھوٹے ہیں ٹائپ کیجیے بھیجیے، کس نے منع کیا؟ ثواب بھی ملے گا، تبلیغ بھی ہوگی، اور شاید خدا توفیق دے دے خود بھی عمل کر لیجیے گا تو دنیا اور عاقبت بھی سدھرے گی. آپ دیکھیے جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کا مزاج ہے، کل ہم نے اشارہ کیا تھا، آج ایک جملے میں اس بات کو کہنے چلے، جو ہم کو عمل سے دور کرتی ہیں. یہ کر لو یہ معاف، یہ کر لو پوری زندگی گناہ معاف، یہ کر لو یہ معاف. عمل کی طرف حدیثیں نہیں آتی ہیں، آتی ہیں. نہج البلاغہ کے کلمات قصار آپ کو یا دوسری حدیثیں یا دوسرے خطبات آپ کو کم دکھائی دیں گے. اگر ایک انسان کو ائمہ کے کلام کو پیش کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیوں جا کے ان کتابوں کو ڈھونڈ کے احادیث کو نکالتا ہے کہ جو کتابیں عام طور سے عوام کے پاس ہوتی ہی نہیں ہیں، جن کو عوام پڑھ بھی نہیں سکتی ہے. سامنے رکھی تمہارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، اس سے دعاؤں کے جملوں کو لو، نہج البلاغہ ہے، اس سے کلمات قصار کو لے لو، اس سے مولا کے جملوں کو لے لو، اس کو فارورڈ کر دو لوگوں تک. لیکن معلوم ہے کہ یہ کتابیں ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں، یہاں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، غلط لکھ دیں گے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. ایسی کتابوں کو دو جو عوام کے ہاتھ میں ہوتی نہیں، اور اس میں سب سے شکار بنتی ہے بہاد الانوار. بعض اوقات تو ریفرنس ہوتا ہے حدیث لکھی اور نیچے لکھ دیا بہاد، 110 جلد ہے، کون جا کے شروع سے آخر تک پوری پڑھے گا کہ یہ جملہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، ایک منٹ کے اندر سرچ ہو سکتا ہے کہ حدیث پوری بہار میں ہے کہ نہیں. تو بہرحال آئیے آگے کے مرحلے میں بڑھیں، ورنہ یہ بات رہ جائے گی کہ آیا یہ جو دین کے مقابلے میں دین پیش ہو رہا ہے، اسلام کے مقابلے میں اسلام پیش ہو رہا ہے، اس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ نہیں پہچان سکتے؟ یہ مشکل اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی کہ ایسے موقع پہ جبکہ امام علی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے، جبکہ امام علی کے خلاف اتنی افواہیں پھیلائی گئی ہیں، ایسے حالات میں آیا نعوذ باللہ امام علی حق پہ ہیں یا مقابل حق پہ؟ آج اگر یہ بات کہی جائے تو ہر آدمی کہے گا یہ کون سی سوچنے کی بات، دو دو چار کی بات ہے، امام علی کے مقابلے میں کہیں کوئی حق پہ بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن آج بھی ایسی قوم پوری پائی جاتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہاں مثلا ٹھیک ہے بعض معاملات میں امام علی کے مقابلے میں فلاں صاحب آئے، لیکن نہیں علی بھی حق پہ تھے، وہ بھی حق پہ تھے. ایسے افراد ہیں اسلام میں، بعض ایسے فرقے ہیں، گفتگو ہوئی ہماری ان سے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ تھے، اب بعض معاملات تھے اور اس میں چونکہ وہ یہ جانتے تھے اس لیے مقابلے میں آ گئے، ان کے سامنے اس بات کا علم تھا، اس لیے وہ توجیحات کی جو نہایت نامعقول ہوتی ہیں، ایسے افراد ہیں. اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ کنفیوز تھے، مثلا قاضی شرائع امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے، اس کے فتوے کی بنیاد پہ ایک پوری مسلمانوں کی قوم امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ کنفیوژن تھا، اس وقت بھی تھا، لیکن انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ کنفیوژن کا راستہ تھا؟ نہیں تھا. کنفیوژن پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ان لوگوں نے پراپر اور صحیح راستے کو چھوڑ دیا. اگر صحیح راستہ ہاتھ میں لیے ہوتے تو کبھی یہ کنفیوژن پیدا ہوتے ہی نہیں. وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اسی آئے شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں بعنوان سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اسی بات کو صرف آپ کے سامنے ہم ان پانچ مجلسوں میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں. خداوند متعال بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو بھی اللہ کو، رسول کو اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنائے گا، بس بے شک حزب اللہ ہی ہے کہ جو سب پہ غالب آنے والی، یعنی اللہ کا گروہ. اللہ کا گروہ حزب گروہ کو کہتے ہیں، حزب اللہ اللہ کا گروہ کہ جو اللہ سے متعلق. آج گروہ بندی ہوتی ہے نا، پارٹی بازی ہوتی ہے، یہ اس کی پارٹی، یہ اس کی پارٹی، یہ اس کی پارٹی، چھوڑ دیں ساری پارٹیوں کو، ایک پارٹی کو اختیار کر لیں، اپنا لیں، جو اللہ کی پارٹی، امام علی کی پارٹی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پارٹی ہے. لہذا اگر کسی نے اس ولایت کے راستے کو صحیح طریقے سے پکڑ لیا تو اب ممکن نہیں کہ وہ کنفیوز ہو جائے. امام علی کے مقابلے میں وہ لوگ کنفیوز ہوئے ہیں جنہوں نے امام علی کی ولایت کو صحیح طریقے سے نہیں پکڑا تھا. مقابلے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو امام علی کی تعریف کیا کرتے تھے اور اچھائیوں کے قائل تھے. امام حسین کے مقابلے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو امام حسین کی تعریف کیا کرتے تھے. ہم نے ابھی آج دن میں بھی اس روایت کو پیش کیا خواتین کی مجلس میں کہ جب خولی امام حسین کا سر لے کے گیا تو کوفے کے لیے بھی روایت ہے اور شام کے لیے بھی روایت ہے کہ جا کے وہ کہتا ہے کہ ہمارے رکاب کو سونے اور چاندی سے اور جواہرات سے بھر دو، ہم نے اس کو قتل کیا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے. ایسا نہیں کہ لشکر یزید میں آنے والی ہر ذات وہ ہے کہ جو امام حسین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. امام حسین کو نہیں جانتے ہیں، نواسے رسول ہے جانتے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اکثریت جانتی ہے، فضائل جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. ان کے جان لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، دین کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. دین اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب ان کی ولایت کو اختیار کیا جائے، ان کی ولایت پہ عمل کیا جائے، دین اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے. اب یہ بات بہت عام سی ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، صرف ہم اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اسلام کے نظام و سسٹم کو پیش بھی کیا اور عملاً پہنچا بھی دیا. سب کو پریکٹیکل لائف میں کر کے بتا دیا، دیکھو ایسے ہوتا. لیکن بارگاہ پروردگار کی طرف سے دین کے کامل ہونے کی سند اس وقت ملی جب اپنی امت کو اپنے بعد کی ولایت کے حوالے کر دیا. دین کا اکمال تب, سند تب ملی جب امت کو ولایت کے حوالے کر دیا. لہذا یہ پورا ایک سسٹم ہے. لہذا اب اس اعتبار سے جو ہماری گفتگو ہے کہ دشمن کا یہ روش کار ہے, اس کے مقابلے میں ہم کس طریقے سے کام کریں, ہمارا کام کیا کہ ہم دشمن کے ان ساری چیزوں سے, دشمن ایک آج بھی دشمن ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہم سے جنگ کر رہا ہے, تیزی سے وقت بڑھ رہا ہے, بہرحال دشمن ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہم سے جنگ کر رہا ہے, مختلف طریقوں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. پہچانے ان چیزوں کو. آج ہم پہ ایجوکیشنل حملہ ہے تعلیم کے ذریعے سے, آج ہم پہ میڈیا کے ذریعے سے حملہ ہے, آج ہم پہ کلچر کے ذریعے سے حملہ ہے. داعش بنا ہی اسی لیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, طالبان بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, القاعدہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. یہ مسلمانوں پہ حملے ہیں. یہ مت سوچئے کہ داعش جن کو قتل کر رہے ہیں صرف ان پہ حملہ ہو رہا ہے. ہر قتل اسلام کی ویلو کو قتل کر رہا ہے, ہر قتل اسلام کی ویلو کو قتل کر رہا ہے. روز بروز اسلام بدنام ہو رہا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے آپ, کیا جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان قتل کر رہا ہے, مسلمان قتل کر رہا ہے, مسلمان قتل ہو کر رہا ہے. میڈیا کو یہ کیوں نہیں دکھتا ہے کہ مسلمان قتل ہو رہا ہے؟ اس پہلو کو میڈیا کیوں نہیں پیش کرتا ہے؟ آج ہم مختلف جہد سے حملات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ مت سوچئے کہ ہم پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے. نے خود بی بی سی میں آرٹیکل پڑھا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے علمی اعتبار کا مذاق اڑایا گیا ہے. بی بی سی جیسی سائٹ پہ آرٹیکل تھا. دیکھیں نیوز کے رابطے میں رہیں, حتی ان غلط سائٹس اور چینلز کو بھی دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے خلاف کیا سازش ہے. میڈیا کیوں کہتا ہے کہ مسلمان, اگرچہ قتل کرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں, پورا یہودی سسٹم شامل ہے, اسرائیل شامل ہے کہ نہیں شامل ہے قتل کرنے والوں میں, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن کیوں میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان قتل کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف سے قتل ہونے والوں میں واقعی صرف مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل بھی قتل کر رہا ہے تو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, طالبان بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, القاعدہ بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, داعش بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمان ہی قتل ہو رہا ہے. جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے قتل ہونے میں, وہاں مسلمانوں کا نام میڈیا نہیں لے رہا ہے. جہاں بہرحال کچھ کم ہے, اگرچہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور یہ سب جانتے ہیں, داعش مسلمان نہیں ہے, اسلام ان کو قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ ہم افراد کے نام سے کسی کا اسلام نہیں طے کرتے ہیں, بلکہ ہم مذہب کے نظام سے اسلام کو طے کرتے ہیں. آیا یہ نظام ان کے یہاں پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا ہے. اسلام کے مظہر کے لیے بہترین راستہ ہماری عزاداری ہے کہ جہاں پہ ہم حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لیکن میڈیا یہ ناانصافی کر رہا ہے. ایسے حالات میں ہمارے ایک بزرگ نے ایک اچھی بات کہی تھی, بات یہاں تک آئی تو ہم پیش کرتے چلیں, کہ جس وقت داعش کسی مسلمان کو یا کسی کو قتل کرتا ہے اور گلے پہ چھری چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے, دیکھا ہوگا نا آپ نے کلپس آئیں, تو سوچئے کلپ کیوں بنتی ہے؟ آیا قتل کرنے کے موقع پہ, اس ہنگامی موقع پہ, اس استراری موقع پہ کوئی کھڑا ہو کے کلپ بناتا ہے, ویڈیو بناتا ہے کہ ہم قتل کر رہے ہیں, ویڈیو بناؤ؟ کیوں بنتی ہے؟ گلے پہ چھری چل رہی ہے, اس کی ویڈیو بن رہی ہے. اب یہ کلپ بنی اور بننے کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو ایک طرف سے انسان قتل ہوتا دکھ رہا ہے, دوسری طرف سے اس میں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا کیا اثر ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہندوستان کے کلچر میں شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو, اس لیے کہ ہمارے یہاں تقریباً ہر شہر میں دو چار مسجدیں تو ہوتی ہیں، اور ہندوستان میں جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم برادران ہیں، وہ اذان کو سننے کے عادی ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ اللہ اکبر کسے کہتے ہیں. لہذا ایسے ملک میں شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو، اگرچہ پورے ہندوستان میں بھی یہ ماحول نہیں ہے، لیکن بہرحال کافی جگہوں پہ ہے. لیکن دنیا کی اچھی خاصی آبادی ایسی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ اکبر کی آواز نہیں سنی. اب جب یہ کلپ اس کے پاس پہنچے گی اور وہ اس ویڈیو کو اس عنوان سے دیکھے گا کہ کسی کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اور بیک گراؤنڈ میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، تو اس کے دل میں اللہ اکبر کی آواز سے دہشت بیٹھ جائے گی. اب جب بھی وہ اللہ اکبر کی آواز کو سنے گا، خوف پیدا ہو جائے گا کہ یقیناً کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ اکبر کی آواز کو قتل کے ویڈیو سے پہچانا ہے. اس کے ذہن میں یہ لازم و ملزوم، کون قتل ہو رہا ہے؟ صرف مسلمان قتل ہو رہا ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں، مسلمان کے ساتھ اسلامی ویلوز قتل ہو رہی ہیں. پہچانے ہم کہ کس طریقے سے دشمن ہمارے خلاف سازش کرتا ہے. کیا آج کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ طریقہ کار کیا؟ بہت جلدی جلدی کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں طریقہ کار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے ہماری ایجوکیشن، تعلیم. ہمیں تعلیمی اعتبار سے اپنی قوم کی طرف نگاہ کرنی ہوگی، اور دونوں تعلیم. ہمیں بالکل تعصب نہیں کرنا ہوگا کہ مثلا ہمارا لڑکا دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لے تاکہ مالی اعتبار سے اچھا ہو جائے. نہیں، دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی. دن میں ہم نے اس میں تفصیل سے گفتگو کی، اگرچہ یقیناً آپ میں سے کوئی نہیں تھا، لیکن بہرحال کہ ہم بعض موقعوں پہ دینی تعلیم کے ساتھ تعصبانہ برتاؤ کرتے ہیں، سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کو زیادہ ویلو دیتے ہیں، دینی تعلیم کو نہیں. ایسا نہیں، دونوں کو برابر سے. ہمارے پاس علمی مراکز ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارے قوم کے پاس پیسے نہیں، پیسے ہیں، سسٹم نہیں ہے. اسلامی سسٹم نہیں، اپنا بنایا ہوا سسٹم. پیسہ جب اپنے مفاد پہ خرچ ہوتا ہے، ولو اس بظاہر اسلام کے نام پہ خرچ ہو، اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہوتا. قوم کا فائدہ تب ہوگا جب واقعی اسلام کے سسٹم کے مطابق پیسہ خرچ ہوگا. اپنے نام و نمود کے لیے مذہبی مراکز کو قائم کرنا، مذہبی اداروں کو قائم کرنا، یہ مذہب کی خدمت نہیں ہے، بلکہ مذہب کو یوز کرنا ہے. مذہب کی خدمت یہ ہے کہ جس چیز کی مذہب کو ضرورت ہو وہ دیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انسان مطالبہ کرتا ہے، مانگتا ہے، انسان کی ڈیمانڈ. ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کا آفر. ایک ہے انسان کی ڈیمانڈ اور ایک ہے آپ کا آفر، پیشکش آپ کی. اہم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں سے پانی مانگ لیں تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو ایک گلاس پانی مل جائے. آپ کھڑے ہوئے کہ کون وہاں جائے وہ پانی لینے کے لیے آئے، ہمارے جیب میں 50 روپے کا نوٹ ہے، یہ لے لیجیے آپ. پانی تو 10 ہی روپے کا ہوتا ہے، تو کیا یہ 50 روپے کی نوٹ ہمارے اس پانی کی ضرورت کو پورا کر دے گی؟ ایک آدمی کے پاس ٹیفن تھا، کھانا تھا، یہ کھانا لے لیجیے آپ پورا، پانی سے زیادہ ہے، قیمتی ہے، بہت اچھا ہے اور خوشبو بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ کھانا ہماری ضرورت پوری کر دے گا؟ ولو یہ کہ جو پانی ہمیں چاہیے وہ سستا ہے، یہ چیزیں مہنگی ہیں. جواہرات بھی لا کے ڈھیر کر دیجئے تو ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، ہمیں پانی چاہیے. جب تک پانی نہیں ملے گا ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی. بات اس کی نہیں ہے کہ کیا مہنگا ہے کیا سستا ہے، بات اس کی کہ ضرورت کیا ہے. پانی ہمارے ڈیمانڈ کا نام ہے، کھانا اور جواہرات اور پیسے اور یہ ساری چیزیں آپ کے آفر کا نام ہے. جب تک ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہو سکتا ہے کوئی آفر تک کی طرف پلٹ کے دیکھے بھی نہ، جب ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کا یہ آفر قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جب مذہب کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ دین کے لیے کچھ کریں، تو یہ مت دیکھیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ مذہب ہم سے کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ دینداری اس میں نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، دینداری اس میں ہے کہ ہم سے خدا کیا مانگ رہا ہے، اہل بیت ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم کس جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی انرجی کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، آیا یہ اسلام کی ضرورت ہے؟ جب بنانے پہ آتے ہیں تو ایک ہی محلے میں کئی کئی مسجدیں بن جاتی ہیں، اور نہیں بنانے کی سوچتی ہے تو پوری آبادی میں کوئی اسکول نہیں ہوتا۔ ہم مسجد کے خلاف نہیں ہیں، بہت اہم روایتیں ہیں مسجدوں کے لیے، بے انتہا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے، کس حد تک ضرورت ہے کیا ہے، خود مسجد کا پورا فلسفہ ہے، مسجد کے پیچھے ایک پوری حکمت ہے، مسجد کیوں ہونی چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے، زندہ مسجد مردہ مسجد تعبیر ہے اس کی باقاعدہ، اللہ کے لیے مسجد، مسجد زرار قسمیں ہیں اس کی، یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ ہمیں بنانے میں کیا اچھا لگ رہا ہے، خدا کو لینے میں کیا اچھا لگ رہا ہے، قابل قبول وہ ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ نہیں ہے قابل قبول جو ہم چاہتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے اپنی مرضی کو بلند کر لیا، اس کا مطلب کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بلند ہماری مرضی ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کی مرضی سے بلند ہماری مرضی، تو یہ کیسے اسلامی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں؟ ایکٹیویٹیز کی شکلوں کو مت دیکھیے، اس کی حقیقتوں کو دیکھیے، ماہیت کو دیکھیے اس کی۔ اب یہ خود ایک الگ چیز ہے، خود مسجد پہ ہم اس ٹائم گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع، ایجوکیشن خود ایک موضوع ہے، لیکن بات آئی لہذا اس حیثیت سے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مستقل ایک موضوع ہیں۔ ایجوکیشن قوم کی ضرورت ہے، وہ مذہب کی جس میں ہر چیز کی بنیاد تعلیم پہ، آج ہمارے ایجوکیشن کے سینٹرز نہ کے برابر ہیں، اور وہ قومیں، یہ بالخصوص عیسائی قوم کہ جن کے ہاں ایک زمانے میں اصلاً علم کی ویلو نہیں تھی، علماء اپنے نظریات نہیں پیش کر سکتے تھے، ان کو سزا ملتی تھی نظریات پیش کرنے میں، آزاد نہیں تھا علم، علم قید تھا، علم غلام تھا، آج وہ علم کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام جہاں پہ علم کی حکومت ہے وہ علم کے میدان میں پیچھے، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ امت کے مسائل، قوم کے مسائل، اور اتنا پست کر دیا گیا ہے علم کو، یہ واقعی مصیبت سے بھرا جملہ ہے اس قوم کے لیے، اور قوم کی ترقی نہ ہونے کے اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ علم کو اتنا پسند سمجھا جاتا ہے کہ عالم دین کو بھی نوکر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، صاحبان مال یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان علم ان کے اشارے پہ چلیں۔ عزیزان محترم، کوئی غلام عالم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی عالم غلام نہیں ہو سکتا ہے، جو آپ کے کہنے پہ دین کو پیش کرے، نہ وہ دین کو پیش کرنے والا مبلغ ہو سکتا ہے، نہ اس کا پیش کیا ہوا دین ہو سکتا ہے۔ جس دن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم ترقی کرے، اس دن سب سے پہلے علم کو آزاد کیجئے، ممبر کو آزاد کیجئے، محراب کو آزاد کیجئے، قوم اتنا ترقی کرے گی کہ دوسری قومیں حسرتوں سے دیکھتی رہ جائیں گی۔ عالم نوکر نہیں ہے، عالم صرف خدا کا نوکر ہے، عالم صرف خدا کا نوکر ہے۔ قابل سلام ہے وہ ادارے کہ جہاں عالم کی حکومت ہے، اور قابل مذمت ہے وہ ادارے جہاں عالم پہ حکومت ہے، ان کے نتیجے اسلام کے خلاف آتے ہیں۔ خب اس پہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے اور آگے بڑھیں. ایک چیز ہو گئی ایجوکیشن. دوسری چیز کہ آج جب مسلمانوں پہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور ہر طرح کا حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت سب سے اہم یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اجتماعی طور پہ متفقہ طور پہ دشمن کے مقابلے میں آئے. اگرچہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اتحاد ضروری ہے, ہر اعتبار سے ہمارے ائمہ کی کوشش رہی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم آپ کے سامنے مثال عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے, دین کے سامنے دین پیش کیا جاتا ہے, اصول کے سامنے اصول پیش کیا جاتا ہے. اتحاد اسلام کی اس ضرورت کا نام ہے کہ جس کے لیے امام علی سے لے کے آج تک سارے ائمہ اور سارے علماء نے قربانی دی, اور آج کچھ نااہل جھوٹی حدیثوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کے خلاف ایکٹیویٹی کو دین بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. یہ ہے دین کے مقابلے میں دین, یہ ہے علی کے مقابلے میں صفین کا قرآن. ہمیں بہت تفصیلی گفتگو اتحاد پہ نہیں کرنا ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, بس جلدی سے چند جملے اس سے متعلق تاکہ ہم آگے ایک آدھ پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہم پھر کہہ دیں گے, جو اس کے پہلے بھی ہم عرض کر رہے تھے وہ بھی ایک مستقل و مسلسل موضوع ہے جس پہ تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہے اس کے بعد والی گفتگو بھی ایسے ہی. لیکن ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا اہم اور ضروری. جس وقت امام علی نے قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو لے کے آئے, اور جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن آلریڈی جمع ہو چکا ہے تو امام علی نے اس کے مقابلے میں اپنا قرآن کیوں نہیں دیا؟ اگر علی یہاں پہ یہ قرآن دے, یہ بہت بچکانی باتیں ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ قوم کے معیار کو اتنا پست کر دیا گیا ہے کہ آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بتانا پڑ رہا ہے. وہ علی کی سب سے زیادہ دین کا درد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں تھا. آج جو لوگ اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں, کیا ان کو امام علی سے زیادہ دین کا درد ہے؟ کیوں امام علی نے اپنا قرآن نہیں پیا؟ یقیناً وہ قرآن اس قرآن سے افضل تھا, جس جہد سے بھی ہو اس سے بہرحال بہتر تھا, کیونکہ اگر دونوں سیم تھا تو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, رکھ دے ہاں یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے, دونوں ایک جیسا ہے جو بھی لے کے جاؤ. لیکن امام علی کے اس قرآن کا لے لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں میں فرق تھا, اور جہاں بھی فرق کی بات ہے اس کا مطلب کہ امام علی کا قرآن بہرحال بہتر تھا. تو امام علی نے کیوں ایسا کیا کہ اس بہتر کو روک لیا اور اس کو کہہ دیا کہ نہیں اسی کو رائج کر دو؟ توجہ فرمائیں. اور یہ موقع ائمہ کی حیات میں اس طرح کا ایک جگہ پہ نہیں پیش آیا, سیم ایسے ہی حالات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئیں. امام کی صلح بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم اس میں سیاسی پہلو موجود ہے. جس وقت امام اپنی فوج کے ساتھ میدان میں گئے جنگ کرنے کے لیے, اور دوسرے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو صلح کرنی پڑی, اس میں اہم ترین سبب یہ ہے کہ اسلام کے باہر سے مسلمانوں پہ حملے کی تیاری کر لی گئی تھی. ایسے حالات میں اگر امام حسن حاکم شام سے جنگ کرتے تو یہ جنگ مسلمانوں کی کمزوری کا باعث بنتی اور باہر والے اسلام پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دیتے. لہٰذا امام حسن نے اس بات کو زیادہ اہم سمجھا کہ فی الحال صلح کر کے اصل اسلام کو بچا لیا جائے, ورنہ کہیں خود اسلام ہاتھ نہ نکل جائے, جس کے نتیجے میں بعد میں حاکم شام کو ان لشکروں کو پیسے دینے پڑے جو اس وقت کا رول تھا, اصول تھا. یہی کام یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے کیا, قرآن اپنا واپس لے لیا. کیا امام علی علیہ السلام اپنے زور بازو کی بنیاد پہ دوسری حکومت نہیں قائم کر سکتے تھے؟ زور بازو کی بنیاد پہ جو حکومت اتنے مسائل کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بی بی جاتی دربار میں، توجہ فرمائیں، اسنن صدیقہ طاہرہ کو دربار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ مولا ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالتے دربار میں پہنچ جاتے، کس کی مجال تھی جو علی کے سامنے رکتا؟ کیا امام کی تلوار میں زنگ لگ گیا تھا؟ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب بی بی شہید ہو گئیں اور بی بی کو دفن کر دیا گیا اور یہ لوگ پہنچے کہ ہم رسول کی بیٹی کو قبر سے نکال کے ایک مرتبہ پھر نماز جنازہ پڑھیں گے، تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ امام علی نے گریبان پکڑ کے پھٹک دیا تو کسی کی مجال نہیں تھی جو پوچھ لیتا کہ علی ایسا کیوں کیا؟ علی کی ہیبت، علی کی شجاعت، علی کا زور، علی کا دبدبہ ابھی بھی باقی، لیکن اس زور اور دبدبے کو امام علی نے یہاں پہ استعمال کیا، وہاں نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ یہاں پہ استعمال کر کے صرف قبر فاطمہ کو بچانا چاہتے ہیں، اس سے قوم میں تفرقہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن اگر اس زور اور دبدبے کو دربار میں استعمال کریں گے تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، مسلمان بٹ جائے گا، صرف اس لیے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ متحد رہے، اس لیے امام علی نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، وہ اتحاد جو اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک آیا ہے، آج کے چار سڑک چھاپ لوگ جھوٹی حدیثوں کو پیش کر کے اتنی آسانی سے اس کو برباد کر دیں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ لوگ خود مراجع کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو بات ہم نے عرض کی، اسلام کے مقابلے میں اسلام، دین کے مقابلے میں دین، جب سے آیت اللہ سیستانی کا وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہیں بلکہ نفس و جان کہو، ایسے افراد ہیں جو آغا سیستانی کو برا بھلا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلطی نہیں ہے اتحاد کی مخالفت، یہ ضد، غلطی ہوتی تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد غلطی میں اصلاح کر لی جاتی، غلطی نہیں ہے، یہ ضد ہے، ان لوگوں کی مثال ان گھوڑوں کی جیسی ہے کہ جن کے آنکھوں پہ دونوں طرف سے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک دیکھتے ہیں بس، اور جس شخص کی آنکھ میں پردہ پڑا ہو کبھی بھی وہ دنیا میں تحقیقی اور علمی کام کر ہی نہیں سکتا، یہ راستہ جاہلانہ راستہ ہوتا ہے، احمقانہ راستہ ہوتا ہے، لہذا اس ایک نے جو کہہ دیا وہی دین ہے، اس ایک نے جو کہہ دیا وہی ایمان ہے، حتیٰ اس کے مقابلے میں اگر مرجعیت کی آبرو بھی جاتی ہو تو یہ لوگ مرجعیت کی آبرو کو پائمال کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اس ایک کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ جس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، اصل اس کو حق نہیں ہے اسلام بیان کرنے کا، جو کام کر رہا ہے وہ اس مقام کا غاصب ہے، غلط کر رہا ہے اس کام کو کر رہا ہے، لیکن اس ایک پوائنٹ پہ ضد میں اڑ گئے۔ آپ انصاف سے بتائیے، تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ امام علی علیہ السلام سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک پوری ائمہ کی پوری ان تمام زندگیوں کو کھنگال کے دیکھ لیجئے، باقی چیز تو چھوڑیے کہ قرآن دو ہوا کہ نہیں ہوا، باقی مسائل دو ہوئے کہ نہیں ہوئے، حکومت دو ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ امام علی کی یہ حکمت تھی کہ امام علی نے نہ ان کے زمانے میں خود سے الگ کوئی چیز قائم کی، نہ اپنی زمانے حکومت میں ایسے موقع فراہم کیے کہ وہ الگ سے قائم کریں، وہ الگ سے قائم کریں، اس پورے زمانے میں انصاف سے بتائیے کہ اس پورے زمانے میں مسجدوں کی شکل مسلمانوں کی مسجد تھی یا سنی شیعہ کی مسجد تھی؟ کوئی روایت لے کے آئیے کہ سنی شیعہ کی مسجد الگ الگ تھی، امام علی جاتے تھے شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھنے اور فلاں فلاں جاتے تھے سنیوں کی مسجد میں، یہاں اتنا اتحاد ہے کہ مسجد تک کو الگ نہیں ہونے دیا، مسجد تک کو الگ نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں دو طرح کی بات ہے اتحاد میں، دو طرح کی چیزیں، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، ذاتی تعلقات، بزنس، کاروبار، گھریلو تعلقات، شادی بیاہ میں آنا جانا، یہ انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے دین کے معاملات ہوتے ہیں، مذہبی اسٹیج، دین کے لیے کوئی کام کرنا. اگر آپ امام علی کی زندگی کو دیکھیے گا تو امام علی نے ذاتی معاملات میں کسی سے اتحاد نہیں کیا، چلو آج فلاں سے مل کے آتے، آج فلاں کو اپنے یہاں بلا لیتے فلاں پروگرام میں، نہیں. ذاتی معاملات میں یہ جو مثال دی جاتی ہے وہ اس معاملے کی ہے کہ ذاتی معاملات نے بی بی نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ ہمارے جنازے میں شریک ہوں. مثال کو صحیح مقام پہ دیا جائے، ہم ان سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں جن کو بی بی نے جنازے میں بلانے سے انکار کر دیا. یہ جنازے میں بلانا یہ ذاتی معاملات میں سے تھا، لیکن جب دینی معاملات پیش آئے تو دینی معاملات میں امام علی نے اتحاد کیا، اتنا اتحاد کیا کہ مقابل کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جب خود علی جنہوں نے جناب فاطمہ کے سارے ماجرے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جب وہ علی اتحاد کر سکتا ہے تو علی کے نام کو استعمال کرنے والے کیا علی سے بڑے شیعہ ہو گئے کہ نہیں کر سکتے اتحاد؟ تم کو جناب فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا امام علی کو زیادہ محبت ہے؟ روایت ہے کہ اسی ذات نے یہ جملہ کہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ اسلام پہ ایسی کوئی مشکل پیش آئے جس وقت علی ابن ابی طالب ہماری نصرت و مدد کے لیے نہ رہے. روایات موجود ہیں، لیکن یہ باتیں اہل علم کو معلوم ہوتی ہیں، جو لوگ سن کے معاملات کو پیش کرتے ہیں ان کو کہاں سے معلوم ہوں گی یہ باتیں. یہ مذہبی اسٹیج ہے. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کی فکر محدود ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے. امام علی اس اتحاد کے معاملے میں یہ نہیں دیکھ رہے تھے سامنے کون ہے، امام علی یہ دیکھ رہے تھے کہ اس اتحاد کے معاملے سے دین کو کیا فائدہ ہے. اتحاد سامنے کی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، اسلام کے بقا کے لیے کیا جاتا ہے. سامنے کون ہے اس سے بحث نہیں ہے، سامنے کیا ہے اس سے، اس سے بدترین شخصیت تو نہیں آ سکتی ہے نا. جب علی اس ذات سے اتحاد کر سکتے ہیں تو باقی تو پھر معاملہ ہی نہیں بچا ہے. لہذا دو طرح کا اتحاد، ایک ذاتی معاملات میں ہوتا ہے، ایک مذہبی معاملات میں ہوتا ہے. امام علی نے ذاتی معاملات میں اتحاد نہیں کیا، امام علی نے مذہبی معاملات میں اتحاد کیا. اور جتنے یہ منکرین اتحاد ہیں جو اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، یہ مذہبی معاملات میں اتحاد نہیں کرتے ہیں لیکن ذاتی معاملات میں ان سے بزنس بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں جاتے بھی ہیں، ان کو بلاتے بھی ہیں. جب اپنا مطلب آیا تو اتحاد نہیں تو اتحاد خوب سمجھ میں آیا، جب دین کا مطلب آیا تو اتحاد بھول گئے. اب یہ طے کرو کہ تمہاری روش علی کی روش ہے یا علی کے خلاف ہے.
مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اسرائیل.
اتفاقاً ہم آخر میں یہی بات کہہ کے اس موضوع کو ختم کرنے والے تھے، ہم نے خود یہ نیوز پڑھی ہے کہ اسرائیل میں کانفرنس ہوتی ہے اس بات پہ کہ سنی شیعہ کے بیچ میں کیسے اختلاف ڈالا جائے. کہا نا کہ اتحاد ایک مستقل موضوع ہے جس پہ بات ہونے کی ضرورت، بہت سارے پہلو اس میں پائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنی شیعہ آپس میں لڑیں گے تو اسلام کمزور پڑے گا، کچھ ان کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، ان کے افراد محفوظ رہیں گے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سنی شیعہ میں آپس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو. یہ اسرائیل کی نظر ہے، اسرائیل کی فکر ہے، اسرائیل کا مقصد ہے. اور آئیے، ہمارے ملک میں ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر کہ جس کلپ کو آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا، کیا نام ہے اس کا؟ سبری مریم سوامی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سنی شیعہ میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. سب نے اپنی آنکھ سے دیکھا, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, ہم سنی شیعہ میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو کم سے کم یہ لائن تو معلوم ہو گئی نا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ چاہنے والے, اختلاف پیدا کرنے والے کس طرح کے لوگ ہیں. اس کے مقابلے میں مراجع کی پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ان کو نفس و جان کو, آغا خامنہ ای کہتے ہیں کہ اتحاد کرو, آغا ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں اتحاد کرو, آغا وحید خراسانی کہتے ہیں اتحاد کرو, جو مراجع موجود ہیں وہ کہتے ہیں اتحاد کرو, جن کا انتقال ہو گیا وہ کہتے ہیں اتحاد کرو. تب یہ قوم طے کرے کہ ان کو اپنے مراجع کی بات ماننی ہے یا سبری میم سوامی کی بات ماننی ہے. آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہو یا ان کی, کس کی بات کو ماننا. اختلاف دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے, اتحاد اسلام کو مضبوط کرتا ہے. اسلام کی مضبوطی کے لیے اتحاد ضرورت کا نام ہے. اور یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے ذہن میں طے ہوتی ہیں کہ جب انسان کے اندر فکر و شعور, یہ ایک مستقل ایک بہت کافی چیز ہے, بس چند لمحے اس پہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہیں ختم کرتے ہیں. ہم نے کچھ احادیث بھی نوٹ کی تھی لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اسلام فکر سازی کا نام ہے, اسلام شعور کے بلند کرنے کا نام ہے. اگر انسان کے پاس صحیح فکر نہیں ہے تو علم فائدہ نہیں پہنچا پاتا ہے. اسی لیے اسلام میں فکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے. ائمہ کی احادیث ہے, 70 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے فکر کر لو. حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اصل نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے, اللہ کی راہ میں فکر کرنا عبادت ہے, تاکہ اس فکر کے ذریعے سے تھنکنگ ہماری صحیح جگہ پہ پہنچے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے ولایت کی سرپرستی بہرحال ضروری ہے, ورنہ فکر طے کرنے میں مشکل ہے. مسئلہ نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, نماز سب پڑھوانا چاہتے ہیں لیکن کس فکر سے پڑھوانا چاہتے ہیں یہ اہم ہے. ابو موسیٰ اشعری اس لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ صفین میں نہیں جانا. جو انسان اپنی مذہبی ایکٹیویٹی سے بچنا چاہتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے بھی دین کو ہی پیش کرتا ہے. حاکم شام کی طرف سے نیزے پہ قرآن اس لیے نہیں بلند ہوا تھا کہ وہ واقعی قرآن سے فیصلہ چاہتا تھا, وہ اس لیے نیزے پہ قرآن بلند کر رہا تھا کہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو علی کے خلاف کرنا چاہتا تھا. بظاہر مسلمانوں کا کام تھا لیکن فکر غلط تھی. جو نادان بے بصیرت تھے وہ اس دھوکے میں پھنس گئے, لیکن جن کی فکریں مضبوط تھی انہوں نے قرآن کو دیکھ کے بھی علی کو نہیں چھوڑا. اگر آج کے زمانے میں صفین کے قرآن کو پہچاننا ہے تو اپنی فکروں کو بلند کرنا پڑے گا, اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر صفین کے قرآن کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اب یہ آنے والی حدیثیں ہو سکتا ہے بعض اوقات صفین کا قرآن ہو, بعض اوقات ممکن ہے علمی نشستیں ہو سکتا ہے صفین کا قرآن ہو, اینے ممکن ہے, کیونکہ یہ یوز اس لیے ہو رہی ہیں کہ دوسروں سے الگ کیا جائے, حقیقی دین سے الگ کیا جائے, مراجع سے الگ کیا جائے, ولایت فقی سے الگ کیا جائے, نظام و سسٹم سے الگ کیا جائے. یہ ظلم ہے, یہ دشمن کی سازش ہے. اگر اس دشمن کی سازش کو پہچاننا ہے تو ہم کو ولایت کی سرپرستی چاہیے, ہم کو بلند فکر چاہیے, مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق چاہیے, مسلمانوں میں ایجوکیشن چاہیے, مسلمانوں میں بصیرت چاہیے, مسلمانوں کا بلند شعور چاہیے, تب ہم ان چیزوں سے لڑ سکتے ہیں, ورنہ نہیں لڑ سکتے. جاہل قوم بہرحال دشمن ہے, کہتے نہیں مولا کا قول ہے کہ نادان دوست انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. چیزیں نقصان دہ ہیں ہمارے لیے. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. دشمن کو پہچاننا, دشمن کو لوگوں کو پہچانوانا, اتنا اہم تھا کہ صدیقہ طاہرہ نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. صدیقہ بار بار دربار میں جا کے مسلمانوں کے پاس جا کے یہ بتانا چاہتی تھیں کہ تم واقعی دشمن کو پہچانو, جو لوگ اسلام کے کا دم بھر رہے ہیں یہ اسلام کی حمایت نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ اسلام کو یوز کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. خطبہ فدق پڑھیے گا اور سوچنے کی کوشش کیجئے کہ صدیقہ طاہرہ خطبہ فدق میں کیا کہنا چاہتی ہیں, مسلمانوں کو کس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں. ورنہ اتنا آسان نہیں تھا کہ فاطمہ جیسی ذات دربار میں آ کے خطبہ کہہ دے. میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کی مصیبت اور مصائب کے لیے ایک جملہ یہ کافی ہے کہ فاطمہ دربار میں. جس شخص کو بی بی اپنے جنازے میں برداشت نہیں کر رہی ہے, آج بی بی اس سے ہم کلام. کیا یہ کم مصیبت ہے بی بی کے لیے؟ سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ مصرنا لیالیا. اے بابا, آپ کے بعد ہم پہ وہ مصائب ڈھائے گئے جو اگر روشن دن پہ پڑتے تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتے. عزیزان محترم, صدیقہ طاہرہ پہ جو مصائب کا سلسلہ ٹوٹا ہے رسول کی شہادت کے بعد, تو صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد ہی وہ سلسلہ ختم ہوا ہے, بلکہ نہیں ختم ہوا ہے. دشمنوں نے بی بی کی قبر کو ویران کر کے اس سلسلہ ظلم کو باقی رکھا. تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت یہ اشقیا دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے جمع ہوئے, فاطمہ اپنے ہاتھ سے دروازے کو پکڑے تھیں, ایک مرتبہ سخت ترین تازیانہ مارا گیا, فاطمہ دروازے کو چھوڑ دیتی ہیں, ایک بار کی دھکا دیا جاتا ہے, دروازہ گر پڑتا ہے. رسول کی بیٹی دھرو دیوار کے بیچ میں پس گئی. روایت میں ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی کی پسلی ٹوٹ گئی. نہیں معلوم آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہے, خدا نہ کرے کبھی کسی کے پسلی میں چوٹ لگے. بہت سخت چوٹ ہوتی ہے پسلی کی. پسلی میں اگر چوٹ لگ جائے تو انسان کو کھانسی میں, انسان کو ذرا سا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, بعض اوقات سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اتنی شدید چوٹ ہوتی ہے پسلی کی. حاضر ہو, لیکن اللہ ہمارا لاکھوں سلام ہو صبر فاطمہ پہ کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن مولا کائنات کو بھی نہ معلوم ہو سکا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہے. علی غسل دے رہے ہیں, ایک مرتبہ چیخ پڑے. سلمان نے پوچھا کہ اے مولا, یہ فاتح خیبر و خندق کیوں چیخا تھا؟ کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم, عزیزو اس درد کا احساس تھا مولا کو, اس لیے مولا کی چیخ نکلی. اے سلمان تمہیں نہیں معلوم, رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن ہم پہ یہ آیا نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹی. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, خدا آپ کو اجر دے. بس عزیزو چند جملے اور آپ کی زحمت تمام. صدیقہ کا آخری وقت آ گیا, بس مصائب ہو گیا اور آپ مصاب ہو گئے. شب شہادت ہے, چند جملے اور عرض کر دیں. عزیزو جب صدیقہ کا آخری وقت آیا, ایک مرتبہ اسماء کو بلا کے وصیت کی, اے اسماء ہم حجرے میں جا رہے ہیں, جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے اس وقت تک سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے, جب تک آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اے اسماء جب ہمارے بچے آئیں پہلے ان کو کھانا کھلا دینا, پھر موت کی خبر دینا. عزیزو بی بی حجرے میں لے تشریف لے گئیں, ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئیں, اسماء کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا, شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. اتنے میں حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے. عزیزو بی بی نے حسن و حسین کو گھر میں دیکھا, ایک مرتبہ اسماء کہتی ہیں اے شہزادوں آئیے دسترخوان لگاتے ہیں, کھانا کھا لیجئے. بچے پوچھتے ہیں کہ اے اسماء کیا ماں کے بغیر بھی ہم کو کھانا کھاتے دیکھا؟ اسما بہت چاہتی ہیں کہ بچے کھانا کھا لیں, لیکن شہزادے ہیں کہ جو کھانا کھانے میں تیار نہیں ہیں. عزیزوں ایک مرتبہ اپنی ماں کو ڈھونڈا, حجرے میں تشریف لے گئے, کیا دیکھا کہ ماں اس دنیا میں نہیں. بھاگتے ہوئے مسجد تک پہنچے, اے بابا غضب ہو گیا, قیامت آ گئی, ہماری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزو کوئی علی سے پوچھے کہ اس وقت علی پہ کون سی قیامت ٹوٹی ہے, اس لیے کہ جب پورے مدینے والے سے علی پریشان ہوتے تھے تو گھر میں فاطمہ علی کی دلجوئی کرتی تھی. یہ فاطمہ کا سوال تھا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا. مولا نے جواب دیا اے فاطمہ اب وقت یہ آ گیا کہ علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. ایسے حالات میں بہترین مونس و مددگار بہترین انیس و یاور یہ صدیقہ طاہرہ تھی. ہائے یہ مونس و مددگار رخصت ہو گیا. علی نے تنہائی محسوس کی گھر میں آئے عزیز و وصیت نامے میں تھا کہ علی شب کی تاریکی میں غسل دیجئے گا, شب کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا, شب کی تاریکی میں دفن کیجئے گا. عزیزو مولا کائنات نے وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں غسل دیا کفن پہنایا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ بیوی نہیں چاہتی تھی کہ فلا فلا شریک ہو, اس لیے دفن کرنے کی روایت ہے کہ رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا. لیکن غسل و کفن تو گھر کے اندر کی چیز ہے, اس کے لیے رات کی قید کیوں ہے؟ لیکن ہاں عزیزو جب مولا کائنات چیخے تو سمجھ میں آیا کہ شاید فاطمہ یہ چاہتی تھی کہ جس زخم کو علی سے چھپا کے رکھا ہے غسل و کفن کے موقع پہ آیا نہ ہو, شب کی تاریکی میں غسل و کفن دیجئے گا تاکہ یہ زخم نہ دیکھنے پائیں. لیکن ہاں عزیزو علی چیخ پڑے اے فاطمہ اتنا سنگین زخم لے کے چلی گئی اور ہم کو بتایا بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون بزم بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ, بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما, بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بار الہ ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما, پالنے والے ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم السلام.